بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشیات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، اور عشر فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ یو پی میں اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کا معاملہ، اویسی کو قتل کرنا چاہتا تھا، ملزم کا اعتراف۔ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر، ملک کے مختلف علاقوں میں جلوس اور ریلیاں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کے حل پر پاکستانی حکام کی تاکید۔ ایران ایٹمی پیش رفت کے لیے اپنی پرامن ایٹمی سرگرمیاں اور ریسرچ جاری رکھے گا، اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا اعلان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کی سیاسی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کرنے والے ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے اویسی کو قتل کرنے کے لیے فائرنگ کی تھی۔ جمعرات کی شام اتر پردیش کے شہر غازی آباد کے ٹول پلازا پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی کار پر دو مسلح افراد نے فائرنگ کر دی تھی، جس میں اویسی بال بال بچ گئے تھے۔ اویسی پر حملے کی گونج پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں بھی یہ مسئلہ زور و شور سے اٹھ رہا ہے۔ پولیس سے باس پرس کے دوران ایک حملہ آور سچن نے بتایا کہ اس نے پہلے پلاننگ کر کے اویسی پر حملہ کیا تھا، انہیں قتل کرنا چاہتا تھا۔ ملزم نے بتایا کہ جس وقت اس نے فائرنگ کی تو اویسی کار میں نیچے بیٹھ گیا، اور پھر اس نے کار کے نچلے حصے پر فائرنگ کی، اور اس کو ایسا لگا کہ گولی اویسی کو لگ گئی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اویسی پر حملے میں پولیس نے اسلحہ سمیت دو لڑکوں کو گرفتار کر لیا جنہوں نے اویسی پر فائرنگ کی تھی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سری نگر کے زکورا علاقے میں شبانہ تصادم آرائی کے دوران دو عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا کہ حفاظتی عملے کو یہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ عسکریت پسند سری نگر کے زکورا علاقے میں ہیں، جس کے بعد پولیس اور سیکورٹی فورسز نے مشترکہ طور پر فوراً اس علاقے کو محاصرے میں لے لیا اور انہیں ڈھونڈ نکالنے کے لیے کاروائی شروع کر دی، جس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں دو عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا کہ عسکریت پسندوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ دریں اسنا آئی جی کشمیر وجے کمار نے دعویٰ کیا کہ زکورہ سری نگر میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں لشکر طیبہ سے وابستہ دو عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جائے تصادم پر جانے سے تب تک گریز کریں جب تک اسے پوری طرح سے صاف قرار نہ دیا جائے۔ پاکستان میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے عوام ہر سال 5 فروری کو سرکاری اور ملی سطح پر یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ اس موقع پر اس ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور جلوس نکالے جاتے ہیں اور کشمیر کے عوام کی حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس سال یوم یکجہتی کشمیر ایسے وقت منایا جا رہا ہے جب پاک ہند سرحدوں اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پرسکون ہے اور فروری 2021 کے جنگ بندی سمجھوتے کے بعد سے دونوں ممالک سرحدوں پر جھڑپوں اور فائرنگ سے گریز کرتے آئے ہیں۔ پاکستان میں یوم کشمیر 1980 سے سرکاری طور پر منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر جلسے جلوسوں اور پوسٹروں اور بینروں کے ذریعے کشمیری عوام کی حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے بیان میں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کے بارے میں تحقیقات کرائے جسے انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے تعبیر کیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت پشاور سمیت ملک کے کئی شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پاکستانی میڈیا نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اسلام آباد اور ملک کے کئی دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور ہندو کش میں ریکٹر اسکیل کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں زلزلے کے جھٹکے ہفتے کی صبح 9:16 پر محسوس کیے گئے اور اس کا مرکز افغانستان تھا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق زلزلے کی گہرائی 210 کلومیٹر تھی۔ اسلام آباد اور اس کے قریبی شہروں کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان تک محسوس کیے گئے۔ پاکستانی ذرائع کہنا ہے کہ زلزلے سے کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ملی ہے۔ ادھر ہندوستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ پرامن جوہری توانائی کو فروغ دینے کے لیے ایران کے قانونی حق کو کسی بھی سمجھوتے سے محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس درمیان امریکہ نے ایران مخالف کچھ ظالمانہ پابندیاں ختم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے ہفتے کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پرامن جوہری توانائی کو ترقی اور فروغ دینے کے لیے ایران کے قانونی حق کو کسی بھی سمجھوتے سے محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پرامن جوہری ثمرات کا تحفظ کرنا اور پرامن جوہری ٹیکنالوجیوں کا حصول اور اس سلسلے میں پیش رفت کا عمل بدستور جاری رہے گا اور ایران کے اس حق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ واضح ہے کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ویانا مذاکرات کا 8th دور 27 دسمبر سے شروع ہوا ہے، جبکہ مغربی ملکوں کے مذاکرات کاروں نے ایران کے تیار کردہ اور مکتوب مطالبات کے مسودے کے جواب میں ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے ایران کو قصوروار ٹھہرا کر خود ساختہ ہنگامی صورتحال پیدا کر کے سیاسی فیصلے کی ساری ذمہ داری کا بوجھ ایران کے کاندھوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے علیحدگی کے 1 سال بعد تک ایران نے اپنے تمام وعدوں پر عمل کیا اور وہ اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ یورپی ملکوں نے معاہدے سے امریکی علیحدگی کے بعد تلافی کے سلسلے میں جو وعدے کیے ہیں ان پر عمل کریں، مگر جب یورپی ملکوں نے بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا تو ایران نے اپنے وعدوں پر عمل درآمد سے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دیا اور ایران کی جانب سے تمام اقدامات خود ایٹمی معاہدے کے دائرے میں ہی انجام دیے گئے۔ دوسری جانب ایک امریکی عہدیدار نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام سے متعلق پابندیوں میں چھوٹ دیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ ایران نے ویانا مذاکرات میں جن اہم موضوعات کو مد نظر رکھا ان میں امریکہ کی جانب سے غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ، امریکہ کی جانب سے دوبارہ ایٹمی معاہدے سے علیحدہ نہ ہونے کی ضمانت اور پابندیوں کے خاتمے کا عملی طور پر جائزہ لیا جانا شامل ہے، جبکہ امریکہ کے مذکورہ عہدیدار نے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے چھوٹ دیے جانے کے اقدام کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے سمجھوتے کے حصول کے لیے کوئی سگنل دے رہا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے بھی رپورٹ دی ہے کہ امریکی عہدیدار نے اعلان ایسی حالت میں کیا کہ امریکی مذاکرات کار ویانا واپسی کی تیاری کر رہے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام سے متعلق کچھ پابندیوں میں چھوٹ دیے جانے کی دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں، جس کا مقصد ان پابندیوں کے نفاذ کے لیے امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے فیصلوں کو منسوخ قرار دینا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ضمانت کا حصول ویانے میں ایرانی مذاکرات کاروں کا ایک بنیادی موضوع ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز عشر فجر کے مناسبت سے ایران کی وزارت خارجہ کے عہدیداروں کی اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری اور تجدید عہد کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو میں ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا کہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ضمانت کا حصول ویانا میں ایرانی مذاکرات کاروں کا ایک بنیادی موضوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضمانت حاصل کرنے کی کوشش سیاسی، اقتصادی اور قانونی اور ان تمام شعبوں میں کی جا رہی ہے کہ جن میں مفاہمت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ سے جو آج کل بالواسطہ طور پر پیغامات دے رہا ہے، صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ پہلے عملی طور پر اپنی نیک نیتی کا اظہار کرے۔ انہوں نے کہا کہ بعض پابندیوں کی منسوخی امریکہ کی اس نیک نیتی کی ترجمان ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، مگر صرف کاغذ پر منسوخی ناکافی ہے اور اسے عملی طور پر اپنی نیک نیتی کو ثابت کرنا ہوگا۔ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں نے پابندیوں کو ناکام بناتے ہوئے ایٹمی صنعتوں کے نکاس پانی کو صاف اور زرعی استعمال کے قابل بنانے والا دیسی سسٹم تیار کر لیا ہے۔ امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کی وجہ سے ایران ایٹمی نکاس پانی کو صاف کرنے والا سسٹم درآمد نہیں کر سکتا۔ ایرانی ماہرین نے مقامی ٹیکنالوجی کے ذریعے سسٹم تیار کر کے امریکی پابندیوں کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا ہے۔ ایٹمی نکاس پانی کو صاف کرنے والا سسٹم امریکہ، جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کے پاس ہے اور ایران نے سسٹم تیار کرنے والا دنیا کا اور ایران یہ سسٹم تیار کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ ایرانی ماہرین کا تیار کرتا یہ سسٹم صنعتی نکاس پانی کو دو مرحلوں میں صاف کر کے زرعی مقاصد میں استعمال کے قابل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ ویکسین پاستوکووک نئے کرونا ویریئنٹ اومیکرون کے مقابلے میں 100% سیفٹی پیدا کرنے کے قابل ہے۔ یہ بات ایران کی انٹرنیشنل ریفرنس لیب پاسچر انسٹیٹیوٹ تہران کے سربراہ ڈاکٹر علی بیگلری نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی ویکسین پاستوکووک انتہائی محفوظ کرونا ویکسین اور اسے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یکساں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بیگلری نے کہا کہ پاستوکووک کو کیوبا میں بیٹا اور ایران اور ڈیلٹا وائرس کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور اس کی کارکردگی 96% رہی۔ انہوں نے کہا کہ اسے بچوں کے لیے اس ویکسین کی دو خوراکیں کافی ہیں، البتہ بڑوں کو اس کی 3 خوراکیں لگوانا چاہیے۔ ایرانی ماہرین نے کرونا وائرس کا آغاز ہوتے ہی اس کے لیے ویکسین کی تیاری کا کام شروع کر دیا تھا۔ پاستوکووک ایران کیوبا اشتراک سے تیار کی جانے والی دنیا کی سب سے محفوظ ترین ویکسین اور اس کے ضمنی اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایران کا پاسچر انسٹیٹیوٹ ویکسین سازی کا قدیم ترین مرکز شمار ہوتا ہے اور اسے دنیا بھر میں ویکسین سازی کے حوالے سے ایک ریفرنس لیب کا درجہ بھی حاصل ہے۔ کیوبا کے فنلا انسٹیٹیوٹ کو پورے لاطینی امریکہ میں ویکسین سازی کا معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ جائر سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے ایئرپورٹ پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ نیوز ایجنسی النشرہ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے اپنے جرائم میں اضافہ کرتے ہوئے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 4 بار جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی اتحاد کے کرائے کی فوجیوں نے صنعاء ایئرپورٹ پر حملے سے پہلے شمالی صوبہ سادہ کے شہروں الرقود اور قطابر پر گولہ باری کی تھی، جس میں کم سے کم 4 یمنی شہری شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ جارح سعودی اتحاد نے صوبہ مغرب کے علاقوں الوادی اور الجوبہ کے رہائشی علاقوں پر راکٹ بھی برسائے ہیں۔ ایک اور اطلاع کے مطابق سعودی جنگی طیاروں نے خب الشاف شہر کے علاقے الیتمہ کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب عراق کے استقامتی گروہوں کی کوارڈینیشن کمیٹی نے متحدہ عرب امارات کے خلاف حالیہ جوابی حملوں کو یمن عوام کے جائز دفاع کا حق قرار دیتے ہوئے ان حملوں کی حمایت کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ اور اب سماعت فرمائیے عراق کے حوالے سے ایک ہماری خاص رپورٹ۔ عراق کی شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی نے وزیراعظم مصطفیٰ القاظمی پر بغداد ایئرپورٹ پر حملے سے متعلق حقائق کو چھپانے اور اسٹریٹجک غلطی کے ارتکاب کا الزام عائد کیا ہے۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے دو ہفتے قبل بغداد ایئرپورٹ پر راکٹ حملے کی خبریں جاری کی تھیں اور کہا گیا تھا کہ 6 راکٹ قومی ایئر لائن کے ہوائی جہازوں کی پارکنگ لائن پر گرے ہیں، جن سے 2 ہوائی جہازوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ملک کے خفیہ ادارے اس واقعے کی تحقیقات کے دوران بعض دہشت گرد عناصر تک پہنچ گئے ہیں، تاہم انہوں نے اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا کہ یہ دہشت گرد کون ہیں اور ان کا تعلق کس گروپ سے ہے۔ نیوز ایجنسی المعلومہ کے مطابق عراق کی شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے رکن جبار الماموری نے کہا کہ وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی بغداد ایئرپورٹ حملے میں ملوث عناصر کی شناخت چھپا کر رائعامہ کو منفی پیغام دے رہے ہیں۔ جبار الماموری نے کہا کہ عراقی قوم یہ بات جاننے کا حق رکھتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں تخریبی اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بغداد ایئرپورٹ پر حملہ ہمارے اقتدار اعلیٰ پر حملہ ہے اور اس پر کسی صورت خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے کتائب حزب اللہ کے ایک اعلی عہدیدار ابو علی العسکری نے ملک کے سیکورٹی اداروں اور عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی پر زور دیا تھا کہ وہ بغداد ایئرپورٹ پر حملے کرنے والوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کا پتہ لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی کے خلاف ایسے اقدامات کی اعلی عہدوں پر فائز بعض غداروں کی جانب سے حمایت کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران عراقی دارالحکومت بغداد کے مختلف علاقوں، خاص طور سے بین الاقوامی ایئرپورٹ کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوسری جانب عراق کے الحکمہ تحریک یا نیشنل وزڈم پارٹی کے سربراہ سید عمار حکیم نے کہا کہ ہمارے ملک کو امریکی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ملکی سیکورٹی ادارے سلامتی کے قیام کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں ایک ناقابل تسخیر جامع اور پیشہ ور فوج کے قیام کے لیے ملکی طاقت کے عناصر کو فعال بنانے کی غرض سے حقیقی عزم کی ضرورت ہے۔ نیشنل وزڈم پارٹی کے سربراہ عمار حکیم نے کہا کہ آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ فوج، انسداد دہشت گردی فورس، عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی اور پیش مرگا پر مشتمل ایک جامع، متحد اور طاقتور فوجی حکمت عملی تیار کرنے پر توجہ دے۔ اور سامعین، آپ نے ہماری سیاسی رپورٹ سنی۔ اسی سیاسی رپورٹ کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا عابر الله فلا أحد نبينا العابر الله فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 بہمن، 3 رجب اور 5 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین رجب سن 254 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. آپ کی ولادت سن 212 ہجری قمری میں مدینے کے قریب ایک مقام پر ہوئی. آپ نے اپنے والد بزرگ غار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسلامی معاشرے کی امامت اور رہبری کی ذمہ داری سنبھالی. آپ کا ایک معروف لقب ہادی یعنی ہدایت کرنے والا ہے. امام نقی مختلف سماجی، سیاسی اور عقیدتی مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے متعدد نشستوں میں لوگوں کے سوالات کے جواب دیا کرتے تھے. علم و ادب کی عظیم شخصیات آپ کے علم کے بحر بے قرآن سے سیراب ہوتی تھیں. آپ نے ہمیشہ ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کی حاجت روائی اور مدد کی. آپ کے در سے کبھی کوئی نا امید نہیں گیا. ایک طرف آپ کا انتہائی وسیع علم اور دوسری طرف لوگوں میں آپ کی محبوبیت اور مقبولیت نے عباسی حکمرانوں کے دلوں میں بغض و حسد کی آگ بھڑکا دی اور آخر کار ایک سازش کے ذریعے آپ کو شہید کروا دیا. تین رجب 469 ہجری قمری کو ابو الحسن طاہر بن احمد مصری کا انتقال ہوا. ان کا شمار 5ویں صدی ہجری کے معروف ادیبوں میں ہوتا ہے. وہ شروع میں تاجر تھے لیکن بعد میں علم کے حصول کے شوق میں عراق چلے گئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس مصر آ گئے. مصر آ کر وہاں علمی، ثقافتی اور دیگر ادبی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. پانچ فروری سن 1881 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور فلسفی اور تاریخ دان تھامس کارلائل کا انتقال ہوا. وہ 1795 عیسوی میں ایک دیہی خاندان میں پیدا ہوئے. کارلائل نے اسلامی ملکوں کے متعدد سفر کیے جس کے دوران اسلامی تمدن و ثقافت سے واقفیت حاصل کی. وہ قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن قلب ہستی کی آواز ہے جو لوگوں کو سننی چاہیے. اگر انہوں نے اس کلام پر توجہ نہ دی تو پھر کوئی دوسرا کلام اس قابل نہیں ہے جس پر توجہ دی جائے. یہ شعرہ آفاق فلسفی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا نے اس عظیم انسان کو علم و حکمت عطا کی تھی. وہ گہری بصیرت، پراثر نگاہ اور عظیم روح کے مالک اور جاہ طلبی سے دور تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں میں سے تھے جنہیں خدا نے مخلص قرار دیا ہے. سولہ بہمن سن 1273 ہجری شمسی کو ایران کے ایک بڑے عالم دین، مرجع تقلید اور تمباکو تحریک کے قائد آیت اللہ مرزا محمد حسن شیرازی نے وفات پائی. وہ سن 1193 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے. ابتدائی دینی اور قرآنی علوم کی تحصیل کے بعد اعلیٰ تعلیم کی تکمیل کی غرض سے وہ نجف اشرف تشریف لے گئے. وہاں کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. مرزا شیرازی کی مرجیت اور قیادت کے زمانے کا اہم ترین سیاسی واقعہ برطانوی ریجی کمپنی کے ساتھ تمباکو کی صنعت و تجارت کا معاہدہ ہے جس کی روح سے ایران میں تمباکو کی صنعت و تجارت کا لائسنس 50 سال تک کے لیے اس کمپنی کو دے دیا گیا تھا. مرزا شیرازی سمیت دوسرے مجاہد علماء نے اس استعماری معاہدے کی شدید مخالفت کی۔ مرزا شیرازی نے تمباکو کی حرمت کا تاریخی فتویٰ صادر کر کے ایران میں اغیار کے اثر و رسوخ کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایرانی عوام نے اس فتوے پر سختی سے عمل کیا، جس کے باعث برطانیہ نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کی اور ریجی معاہدہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سولہ بیمن سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کی عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عبوری حکومت کے اعلان کے ساتھ اسلامی انقلاب کے اہداف و مقاصد بھی بیان فرمائے۔ آپ نے عبوری حکومت کو ہدایت کی کہ وہ انقلابی مقاصد کو مد نظر رکھے۔ عبوری حکومت کے فرائض کے ضمن میں آپ نے ملک کے نظام حکومت کے تعین کے لیے ریفرینڈم کرانے کا اعلان فرمایا۔ اس کے علاوہ آئین کی تدوین کے لیے فقہا کی کونسل کی تشکیل اور مجلس شورائے اسلامی یعنی پارلیمنٹ کے انتخابات کے انعقاد کا بھی اہتمام کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی شاہی فوج کی بعض چھاونیوں میں اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ شاہ کی طرف سے مارشل لا اور جلسے جلوسوں پر پابندی کا قانون نافذ ہونے کے باوجود پورے ایران میں وسیع پیمانے پر جلوس نکلے اور مظاہرے ہوئے، اور شاہی نظام کی سرنگونی کے لیے ایران کی مسلمان قوم کی تحریک آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ اور سامن اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
شاعر کہتا ہے، کس عمر میں علی نقی بے پدر ہوئے، کس عمر میں علی نقی بے پدر ہوئے، بچپن میں دل پہ چوٹ لگی نوحہ گر ہوئے، یثرب میں جانشین شہ بحر و بر ہوئے، یہ وارث بضاعت خیر البشر ہوئے، علم و عمل کو مان لیا شیخ و شاب نے، علم و عمل کو مان لیا شیخ و شاب نے، کیا کم سنی میں پائی بزرگی جناب نے۔ سامعین، تین رجب المرجب آسمان امامت و ولایت کے دسویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تین رجب سن 254 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ 212 ہجری قمری میں شہر مدینہ منورہ کے قریب واقع علاقے سریا میں اس دنیا میں تشریف لائے اور آسمان امامت و ولایت کے نوے درخشاں ستارے اور شیعہ مسلمانوں کے نوے امام فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی امامت و رہنمائی کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کی عمر ابھی 6 سال 5 مہینے کی تھی کہ ستمگر عباسی ملوکیت نے آپ کے والد کو ایام شباب میں ہی شہید کر دیا، اور آپ نے بھی اپنے والد حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی طرح چھوٹی عمر میں امامت کا عہدہ سنبھالا، اور آپ کی مدت امامت 33 سال ہے۔ چھٹے برس میں امامت اسی کو ہے زیبا، چھٹے برس میں امامت اسی کو ہے زیبا، جو نور حق بھی ہے اور شمع پنجتن بھی ہے، ہے یہ بھی ایک درے دریائے مجمع البحرین، ہے یہ بھی ایک درے دریائے مجمع البحرین، دل حسین بھی ہے دلبر حسن بھی ہے، زہ امام علی نقی کا عہد عجیب، گہن میں چاند ہے لیکن وہ ذوفکن بھی ہے۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے حقیقی اسلام کی جانب رہنمائی کی، بھرپور جد و جہد کی۔ اس دور کے بہت سے علماء اور دانشوروں نے آپ سے کسب فیض کیا اور علم و کمال کے مدارج طے کیے۔ ہر خاص و عام میں فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی مقبولیت اور آپ کے علم و فضل سے عباسی حکمرانوں کے اندر کینہ و حسد کے شعلے بھڑک اٹھے، اور عباسی حکمراں کی سازشوں کے تحت آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کا سال 212 ہجری قمری اور شہادت 254 ہجری میں واقع ہونے کے بارے میں اتفاق ہے، لیکن آپ کی تاریخ ولادت اور شہادت میں اختلاف ہے۔ ولادت کو بعض مورخین نے 15 ذیحجہ اور بعض نے دوم یا پنجم رجب بتائی ہے، اسی طرح شہادت کو بعض تیسری رجب مانتے ہیں، لیکن شیخ کلینی اور مسعودی نے 25 جمادی الثانی بیان کی ہے۔
البتہ رجب میں امام ہادی علیہ السلام کی پیدائش کا ایک قوی احتمال دعائے مقدسہ ناحیہ کا جملہ ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم انی اسألوکا بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابن ہی علی ابن محمد المنتجب۔ آپ کا نام گرامی علی اور لقب ہادی، نقی، نجیب، مرتضی، ناصح، عالم، امین، مؤتمن، منتجب اور طیب ہیں۔ البتہ ہادی اور نقی معروف ترین القاب میں سے ہیں۔ آ حضرت کی کنیت ابو الحسن ہے، اور یہ کنیت چار اماموں یعنی امام علی ابن ابی طالب، امام موسیٰ بن جعفر اور امام رضا علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ تنہا ابو الحسن صرف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو ابو الحسن اول، امام رضا علیہ السلام کو ابو الحسن ثانی، اور امام علی النقی علیہ السلام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔
سامعین، امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ کے قریب ایک قریے بنام سریا میں ہوئی ہے، جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا اور کئی برسوں تک آپ کی اولاد کا وطن رہا ہے۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کا دور امامت عباسی خلفہ معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتز کے ہم عصر تھا۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی خلفہ کا سلوک مختلف تھا، بعض نے امام کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کسی نے حسب معمول برا، البتہ سب کے سب خلافت کو غصب کرنے اور امامت کو چھیننے میں متفق اور ہم عقیدہ تھے، جن میں سے متوکل عباسی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسبت دشمنی رکھنے میں زیادہ مشہور تھا، اور اس نے خاندان رسالت کو آزار و اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اماموں کی قبروں کو مسمار کیا، خاص کر قبر مطہر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے اطراف کے تمام گھروں کو مسمار کر کے اور وہاں کھیتی کرنے کا حکم دیا۔
سامعین، متوکل نے حضرت امام نقی علیہ السلام کو سن 243 ہجری میں مدینہ منورہ سے سامرہ بلایا۔ عباسی خلفاء میں سے صرف منتصر باللہ نے اپنے مختصر دور خلافت میں خاندان امامت و رسالت کے ساتھ قدر نیک سلوک کیا۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کو سامرہ عباسیوں کے دارالخلافہ میں 11 سال ایک فوجی چھاونی میں قید رکھا گیا۔ اس دوران مکمل طور پر لوگوں کو اپنے امام کی ملاقات سے محروم رکھا گیا۔ آخر کار 3 رجب اور دوسری روایت کے مطابق 25 جمادی الثانی سن 254 ہجری کو معتز عباسی خلیفہ نے اپنے بھائی معتمد عباسی کے ہاتھوں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا۔
سامعین، عباسی خلافت کا یہ دور چند ایک خصوصیات کی بنا پر دوسرے ادوار سے مختلف ہے، لہٰذا بطور اختصار اس کا ہم یہاں جائزہ لیں گے۔ اول یہ کہ خواہ اموی خلافت کا دور ہو یا عباسی کا، خلافت ایک عظمت و حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس دور میں ترک اور غلاموں کے تسلط کی وجہ سے خلافت گیند کی مانند ایک بازیچہ بن گیا تھا، جس طرف چاہے پھیرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ عباسی خلفاء اپنے دور خلافت میں عیش و نوش اور شراب خوری وغیرہ کے فساد و گناہ میں غرق تھے، جس کو تاریخ نے ضبط کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ عباسی خلفاء کے مظالم سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ جسے قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ چوتھے یہ کہ اس زمانے میں عباسی حکومت کی یہ کوشش رہی کہ معاشرے میں علویوں سے نفرت پیدا کرائی جائے اور جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں پر ان کا بے رحمانہ قتل و غارت کیا جاتا تھا، کیونکہ علوی تحریک کو عباسی حکومت ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ اسی لیے اس سلسلے کی ایک کڑی یعنی امام ہادی علیہ السلام کو حکومت وقت نے مدینے سے سامرہ بلایا اور فوجی چھاؤنی میں بہت سخت حفاظتی انتظام کے ساتھ 11 سال قید و بند میں رکھا۔
سامن، عباسی خلفاء میں سے خصوصاً خلیفہ متوکل سب سے زیادہ علویوں اور شیعوں کے ساتھ عجیب دشمنی رکھتا تھا، اس لیے یہ دور تاریخ کا سب سے زیادہ سخت ترین اور سیاہ ترین دور کہا جاتا ہے۔ لہذا امام ہادی علیہ السلام اس خلیفہ کے زمانے میں اپنے ماننے والوں کے لیے پیغام بہت ہی خفیہ طور پر اور احتیاط کے ساتھ پہنچاتے تھے۔ چونکہ امام سخت نگرانی میں تھے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے وکالت اور نمائندگی کے طریقے کو اپنایا تھا۔ امام ہادی علیہ السلام کے سخت ترین شرائط کے زمانے میں دیگر مکاتب اور مذاہب کے ماننے والے اپنے عروج پر تھے اور باطل عقائد اور نظریات مثلاً جبر و تفویض اور خلق قرآن وغیرہ نے جامع اسلامی اور شیعوں کے محافل میں نفوذ کر کے امام علیہ السلام کی ہدایت و رہبری کی ضرورت کو دوچندہ کر دیا تھا، اور بہت سارے مناظرے ان موضوعات پر روشن گواہ ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام علمی میدان میں دنیا کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ تمام قسم کے علوم و معارف سے آگاہ تھے۔ آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کیا۔ تمام علماء و فقہا شریعت اسلامیہ کے پیچیدہ اور پوشیدہ مسائل میں آپ ہی کے روشن و منور نظریے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ اور آپ کے آبا و اجداد کا سخت دشمن متوکل بھی جس مسئلے میں فقہا میں اختلاف پاتا تھا، اس میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا تھا اور سب کے نظریات پر آپ کے نظریے کو مقدم رکھتا تھا۔ متوکل نے چند سپاہیوں کو رات میں امام کے گھر پر حملے اور آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی اچانک امام کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ امام بالوں کا کرتا پہنے اور ان کی چادر اوڑھے ہوئے تنہا ریگ اور سنگریزوں کے فرش پر روبہ قبلہ بیٹھے ہوئے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے۔
سامعین، امام علی النقی علیہ السلام متوکل کی سختیوں سے تنگ آ گئے۔ اس نے اپنی سنگ دلی کی بنا پر امام پر ہر طرح سے سختیاں کی۔ اس وقت امام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سب سے اجل و اشرف دعا کی، جس کو مظلوم کی ظالم پر بد دعا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ دعاؤں کے خزانے میں سے ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام معتمد عباسی پر بہت گرا گزر رہے تھے۔ امام اسلامی معاشرے میں عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ جب امام کے فضائل برملا ہوئے تو اس کو امام سے حسد ہو گیا، اور جب مختلف مکاتب فکر کے افراد ان کی علمی صلاحیتوں اور دین سے ان کی والہانہ محبت کے سلسلے میں گفتگو کرتے تو وہ اور جلتا، اور اسی لیے اس نے امام کو زہر حلاحل دے دیا۔ جب امام نے زہر پیا تو آپ کا پورا بدن مسموم ہو گیا اور آپ سخت علیل ہو گئے۔ آپ کی عیادت کے لیے لوگوں کی بھیڑ امٹ پڑی، من جملہ ان میں سے ابو ہاشم جعفری نے آپ کی عیادت کی۔ جب انہوں نے امام کو زہر کے درد میں مبتلا دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسی زہر کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ کے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کی تجہیز اور تکفین کی۔ آپ کے جسد طاہر کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز میت ادا فرمائی، جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ کا جگر اپنے والد بزرگوار کی وفات حسرت آیات پر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا۔
کہاں تلک ہو بیان جفائے اہل جفا، کہاں تلک ہو بیان جفائے اہل جفا، دغا سے عافیت کار شہ کو زہر دیا، قریب شہ کے نہ تھا کوئی عسکری کے سوا، وسیع امام دو عالم نے اپنا اس کو کیا، روانہ خلد کو وہ خاص اے کریم ہوا، اٹھائے غل حسن عسکری یتیم ہوا۔ سامرہ میں ہر طبقے کے افراد آپ کی تشییع جنازہ کے لیے دوڑ کر آئے۔ آپ کی تشییع جنازہ میں آگے آگے وزراء، علماء، قضات اور سربراہان لشکر تھے۔ وہ مصیبت کا احساس کر رہے تھے اور وہ اس خسارے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے جس سے عالم اسلام دوچار ہوا تھا اور اس کا کوئی بدلہ نہیں تھا۔ سامرہ میں ایسا اجتماع بے نظیر تھا۔ یہ ایسا بے نظیر اجتماع تھا جس میں حکومتی پیمانے پر ادارے اور تجارت گاہیں وغیرہ بند کر دی گئی تھیں۔ امام علی النقی علیہ السلام کا جسم اقدس تکبیر اور تعظیم کے ساتھ آپ کی ابدی آرام گاہ تک لایا گیا۔ آپ کو خود آپ کے گھر میں دفن کیا گیا، جو آپ کے خاندان والوں کے لیے مقبرہ شمار کیا جاتا تھا۔
سامعین، پروگرام کا اختتام ہم امام علی النقی علیہ السلام کے اس نورانی بیان سے کرنے جا رہے ہیں۔ امام علی النقی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا لوگ اس کی پرواہ کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اس کی اطاعت کی جائے گی، اور جو خالق کی اطاعت کرتا ہے اسے مخلوقات کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو خالق کو ناراض کرے گا وہ مخلوقات کی ناراضگی کا سامنا کرنے کے لائق ہوگا۔ سامعین، انہی آرائز کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ریڈیو ٹیلی ویژن کا ادارہ IRIB تمام مسلمانوں کو آسمان امامت و ولایت کے دسویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت تہ دل سے پیش کرتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نگاہ ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایران سے. ہمسایہ ممالک پر توجہ کا فائدہ. اخبار لکھتا ہے ایران میں غیر ملکی تجارت گزشتہ 10 مہینوں میں 80 ارب ڈالر سے زائد رہی ہے، جس کے بعد ایک سال کے اندر 100 ارب ڈالر تک کی تجارت کا مقصد آسان محسوس ہو رہا ہے. شمسی سال کے 10ویں مہینے تک ایران کی غیر ملکی تجارت دیگر ملکوں کے ساتھ 80 ارب 173 ملین ڈالر رہی، جس میں 38 ارب 763 ملین ڈالر کی برآمدات ہوئی ہیں اور 41 ارب 473 ملین ڈالر کی درآمدات. اس طرح سے رواں شمسی سال میں ایران کی غیر ملکی تجارت گزشتہ برس کے مقابلے میں 36.5% بڑھی ہے، یعنی ایران کی غیر ملکی تجارت میں 21 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. اس سال ایران کی غیر ملکی تجارت میں اضافے کی اہم وجہ یہ رہی کہ گزشتہ برس اس راہ میں بہت سی رکاوٹیں تھیں، جن کی وجہ سے ایران کی غیر ملکی تجارت میں 13% کی کمی آئی تھی. تاہم تمام وجوہات کے ساتھ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ موجودہ حکومت نے پڑوسی اور علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت اور تعاون پر خاص توجہ دی ہے. سمیع رائے الیوم نے لکھا ہے، محمد بن زائد اور بن سلمان ایک بار پھر ساتھ، کیا اردن یمن کی جنگ پر اپنا موقف بدلے گا؟ بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اردن کی جانب سے آج کل برادر ملکوں اور ان کے ساتھ مشترکہ امن کی بار بار بات کی جا رہی ہے. وہ دراصل سعودی عرب اور خلیج فارس کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش ہے. دراصل یمن پر اردن کے موقع کی وجہ سے کچھ ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات متاثر ہوئے ہیں. بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یمن کی جنگ میں شرکت نہ کرنے کا اردن کا فیصلہ اور یمن کی جنگ کی مخالفت سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات میں سرد مہری کا باعث بنی ہے. معاف کیجیے گا، سرد مہری کا باعث بنی ہے. سفارتی سطح پر اردن کے مختلف عہدیدار بار بار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی سیکیورٹی اردن کی سیکیورٹی ہے. تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ یمن کے سلسلے میں اور سعودی عرب سے قریب ہونے کے جو اردن کوشش کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا یہ یقین بھی کار فرما ہے کہ امریکی حکومت یمن میں جنگ کا خاتمہ چاہتی ہے. سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، بھارتی حکومت امن کے لیے خطرہ، دنیا ایک اور سرد جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. وزیراعظم عمران خان نے بھارت کے جارحانہ رویے اور ہندوتوا نظریہ کے غلبے کو علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں مظالم پر توجہ دینی چاہیے. افغانستان میں امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تعاون پاکستان اور چین کے باہمی مفاد میں ہے. درپیش چیلنجوں کے پیش نظر دنیا بے ایک اور سرد جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. دورہ چین کے دوران عمران خان نے چین کے معروف تھنک ٹینکس، یونیورسٹیوں اور پاکستان اسٹڈیز سینٹرز کے سربراہان اور نمائندوں کے ساتھ خصوصی اجلاس منعقد کیا. وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ جہاں سی پیک کا پہلا مرحلہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور رابطے پر مرکوز تھا، وہیں اگلے مرحلے میں صنعت کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون اور زرعی شعبے پر توجہ دی جائے گی. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے دیگر مقامات کے برابر یا ان سے بہتر مراعات کی پیشکش کر رہا ہے. بے شمار عالمی چیلنجوں کے پیش نظر دنیا کو ایک اور سرد جنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے، حجاب تنازعہ، ایک اور کالج میں طالبات کو روکا گیا لیکن طالبات کو بھرپور حمایت مل رہی ہے. کرناٹک کے ایڈپی ضلع میں مسلم طالبات کو حجاب پہن کر کالج میں داخل نہ ہونے دینے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں میں تیسرا کالج سامنے آیا جس نے باحجاب مسلم طالبات کو اپنے کیمپس میں داخل ہونے سے روکا ہے. اس کے خلاف جم کر احتجاج بھی ہو رہا ہے، جبکہ یہ تنازع ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی ہو گیا ہے. مختلف ایجنسیوں کی جانب سے جاری ہونے والی تصاویر اور رپورٹس کے مطابق گنڈاپور کے بھنڈارکر کالج میں جمعے کو صبح کم از کم 40 طالبات کو کالج میں داخلے سے روک دیا گیا. انہیں بتایا گیا کہ وہ حجاب پہن کر اندر داخل نہیں ہو سکتی. ناراض طالبات نے کالج کے گیٹ پر ہی دھرنا دے دیا. ان کی حمایت میں کالج کے طلبہ نے بھی دھرنا دے دیا۔ کالج کے طلبہ کا کہنا ہے کہ کل تک انہیں اجازت تھی اور کالج کے ضوابط میں بھی یہ بات واضح طور پہ درج ہے کہ کوئی طالبہ اگر اسکارف پہننا چاہتی ہے تو اسے اسکول یونیفارم کے مطابق اسکارف پہننا ہوگا۔ طلبہ نے کہا کہ گیٹ پر روکی گئی ہر طالبہ کا یونیفارم اور اسکارف دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل ایڈی بی کے ہی پری یونیورسٹی کالج اور گورنمنٹ کالج میں بھی اس طرح کا معاملہ سامنے آ چکا ہے جو اب تک حل نہیں ہوا۔ سامعین، تسنیم نیوز ایجنسی نے امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں ایک تفصیلی خبر دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سے اپنی سیکیورٹی کی امید، ابو ظہبی بڑے دھوکے میں۔ یمنی فوج کی جانب سے جوابی کارروائی کے طور پر متحدہ عرب امارات اور میزائل اور ڈرون طیاروں سے حملے کے بعد صہیونی حکومت اور امریکہ اور ان کے بعد فرانس جارہے ملکوں کی مدد کو دوڑ پڑے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ صہیونی حکومت امریکہ اور فرانس کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے فوجی معاہدے اس ملک کی سیکورٹی کو یقیناً بنا سکتے ہیں۔ یمنی فوج کے متحدہ امارات پر حملے کے بعد صہیونی حکومت کی ایک ٹیم نے بھی اس ملک کا دورہ کیا۔ تاہم امریکی میڈیا میں شائع رپورٹوں کے مطابق اسرائیل متحدہ عرب امارات کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن کس حالت میں وہ اسے حساس ٹیکنالوجی نہیں دینا چاہتا۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، درخشاں ستارے۔ پروگرام درخشاں ستارے کے بعد ہم عشرہ فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم غیبت صغریٰ میں معروف شیعہ عالم دین شیخ کلینی سے متعلق عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، شیخ کلینی کی جنہیں لوگ حقگو اور نیک کردار انسان جانتے ہیں، احادیث و روایات کی شناخت میں تبحر رکھتے تھے، یہاں تک کہ شیعہ اور سنی مکاتب فکر کے افراد ان کو اپنی مذہبی اور دینی تحقیقات کا مرجع و مرکز قرار دیتے ہیں۔ اسی بنا پر سقط الاسلام یعنی اسلام کی قابل اعتماد شخصیت کا لقب ان سے ہی مختص کیا گیا ہے۔ ان کی تالیف کردہ اہم ترین اور نفیس ترین کتاب کافی ہے، جو مذہب تشیع کی چار معتبر کتب احادیث میں سے ایک ہے۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی، جو شیخ کلینی سے معروف ہیں، کی گنا قدر کتاب کافی ہے۔ آپ تیسری صدی ہجری کے نامور شیعہ عالم دین، فقیہ اور محدث ہیں۔ شیخ کلینی 258 ہجری قمری میں، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دوران امامت میں، رائے شہر کے مضافات میں واقع علاقے کلین میں ایک با فضل و کمال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بزرگوار اور ماموں کا شمار اپنے دور کے جید اور ممتاز علماء میں ہوتا تھا۔ شیخ کلینی حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ کی مدت ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک عمر مجاہدت کے بعد 329 ہجری قمری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ نے اپنی علمی سرگرمیاں اور تحقیقات حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے موقع پر انجام دیں، اسی لیے آپ نے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے چار نائبین خاص کو، جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے، اور جو امام اور عوام کے درمیان واسطہ تھے در کیا تھا، اور اصولی طور پر ان نائبین خاص کے ذریعے سے امام معصوم تک رسائی آپ کے لیے میسر تھی۔ شیخ کلینی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار اور ماموں سے ہی حاصل کی، اور پھر مزید دینی تعلیم کے حصول کے لیے وہ شہر رائے گئے۔ اس زمانے میں باوجود کہ شہر رائے کے بیشتر عوام شافعی اور حنفی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن دیہی علاقوں کے عوام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انتہائی عقیدت رکھنے والے اور ان کے شیدائی تھے، اور ان کا اخلاق اور نیک کردار دوسروں کو بھی احترام پر مجبور کر دیتا تھا۔ اسی بنا پر شہر رائے شیعہ نشین آبادی سے معروف تھا۔ یہی خصوصیت اس بات کا سبب بنی کہ رائے شہر اس دور میں اسماعیلیہ، حنفی، شافعی اور شیعہ مذاہب کے پیروکاروں کے افکار و نظریات کے ٹکراؤ کا مرکز بن گیا تھا۔ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے رائے شہر میں ابوالحسن محمد بن اسدی کوفی سے علوم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں قرمتیان فرقہ، جو زرتشت مانوی اور اسلامی عقائد سے مخلوط ایک فرقہ تھا، مسلمانوں کے عقائد اور مقدسات کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ چنانچہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرقے کے منحرف عقائد کے خلاف ایک کتاب الرد علی القرامطہ تحریر فرمائی، جس کے سبب شیعوں کو قرامطیان کے انحرافی اور گمراہ کن عقائد کا علم ہوا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے حقیقی عقائد کا تحفظ کیا۔ شیخ کلینی اپنی دینی تعلیم کی تکمیل کے لیے مقدس شہر قم چلے گئے، اور وہاں انہوں نے ان افراد سے جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام اور یا امام ہادی علیہ السلام سے کسی واسطے کے بغیر حدیثیں سنی تھیں ملاقات کی، اور عظیم اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ اس عظیم دانشور نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قم سے کوفہ ہجرت کی۔ کوفہ اس زمانے میں ایک علمی مرکز شمار ہوتا تھا کہ جہاں سے بزرگان دین اپنے مذہب و عقیدے کی تبلیغ کے لیے دیگر علاقوں میں آزادانہ جایا کرتے تھے۔ شیخ کلینی پھر بغداد چلے گئے، اور اس زمانے میں اس حد تک شہرت حاصل کر لی تھی کہ شیعہ اور سنی دونوں ہی فرقے کے افراد اپنے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور فتاوی میں ان کی شخصیت دونوں گروہوں کے لیے قابل اطمینان تھی۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت صغرا کے ساتھی لوگ امام معصوم کے حضور پہنچنے سے محروم ہو گئے۔ اس دوران بعض نے کوشش کی کہ جھوٹی احادیث کے ذریعے یا ان میں تحریف کر کے امام کے خلا اور ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے پیروکار اکٹھا کرنے کے ذریعے اقتدار اور اپنے مفادات حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اس لحاظ سے رائے شہر اس زمانے میں اسلامی شہروں میں اہمیت کا حامل تھا، اسی لیے مختلف فرقے اپنے افکار کی ترویج اور رائے پر تسلط قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ رقابت کرتے تھے۔ ایسے حالات میں ہر مذہب کے علماء دین روایات و احادیث کے گنجینے کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ کوششیں انجام دیتے تھے، اس طرح سے کہ اس زمانے کو عصر حدیث بھی کہتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں یعنی صحائے ستہ بھی اسی زمانے میں لکھی گئیں، لیکن اہل سنت کی جو احادیث کے نقل کرنے میں اہل بیت اور دیگر اصحاب پیغمبر اور محدثین کے درمیان فرق کے قائل نہیں تھے، جب 3 صدی ہجری قمری میں انہوں نے احادیث لکھنے کا اقدام کیا تو اس وقت دور پیغمبر میں زبان پیغمبر سے بیان کی گئی احادیث کو 300 سال کا فاصلہ ہو گیا تھا۔ شیعوں نے اسلام کے دیگر مذاہب کے برخلاف ائمہ معصومین علیہم السلام اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے وجود کی نعمت کی قدر کی، اور رحلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 250 سال بعد تک خود زبان ائمہ معصومین علیہ السلام سے احادیث و روایات سنتے تھے، اور امامت کے صاف و شفاف سرچشمے سے درس دیداری حاصل کرتے رہے۔ جس زمانے میں شیخ کلینی نے احادیث جمع کرنے کا کام شروع کیا یعنی غیبت صغرا میں، اس وقت امام علیہ السلام کے نائبین خاص کے توسط سے امام تک دسترسی ممکن تھی، اور ایسے محدثین بھی موجود تھے کہ جو امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی واسطے کے بغیر حدیث نقل کرتے تھے۔ شیخ کولینی نے جو غیبت صغرا جیسے حساس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اپنے زمانے کی ضرورتوں کو بخوبی درک کر لیا تھا، اسی لیے آپ نے احادیث اور معارف اہل بیت علیہ السلام کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگ معصومین علیہ السلام کی فرمائشات اور نصیحتوں کے ذریعے راہ نجات حاصل کریں اور انحرافات سے خود کو بچا سکیں۔ اسی بنا پر شیخ کولینی نے کمر ہمت کس لی تاکہ مختلف اسلامی ملکوں کا دورہ کریں اور راویوں کے ذہنوں میں موجود پنہا گنجینوں کو یکجا کریں تاکہ دنیا کے لوگ ہمیشہ کے لیے معرف اہل بیت سے استفادے کے ذریعے حقیقت کو پا سکیں اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ شیخ کولینی کے زمانے میں عوام کے علاوہ علماء اور دانشور حضرات بھی سخت گھٹن کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ امام معصوم علیہ السلام بظاہر ان کے درمیان موجود نہیں تھے، اسی لیے ان کی رسائی سرچشمہ علم و حکمت تک نہیں تھی، اور دوسری طرف کوئی دوسرا موثق اور معتبر منبع اور سرچشمہ بھی موجود نہیں تھا کہ جس سے استنباط کے ذریعے تمام مسائل اور احکام دین کا جواب دیا جا سکے، اس لیے علماء بہت سے مسائل کے جواب نہیں دے سکتے تھے۔ شیخ کولینی کی برسوں کی محنت و مشقت کا ماحصل اصول کافی کی صورت میں مسلمانوں اور علماء کے درمیان منظر عام پر آیا، اور اس وقت سے آج تک یعنی 1000 سال سے زائد عرصے سے اب تک اسلام کے کسی بھی فرقے کے عالم و محقق نے خود کو اس کتاب سے بے نیاز نہیں پایا، اور آج بھی سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سامعین، اگلے پروگرام میں ہم اس عالم دین کی گنا قدر کتاب اصول کافی سے مزید آشنائی حاصل کریں گے۔ اس پروگرام کا اختتام ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، عالم زندہ ہے خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے، اور جاہل مردہ ہے گرچہ وہ زندہ بھی ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں ہونے والی ترقی و پیش رفت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اسلامی انقلاب کے آغاز سے لے کر اب تک کے سب سے اہم نعروں میں سے ایک لا شرقیہ لا غربیہ یعنی نہ مشرق نہ مغرب اسلامی جمہوریہ کا نعرہ رہا ہے، اور گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے اس نعرے کو مختلف سیاسی اقتصادی میدانوں میں نافذ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک اہم ترین حصہ جس میں اس نعرے کا عکس بخوبی دیکھا جا سکتا ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں حاصل ہونے والی پیش رفت ہے۔ وہ ملک جس کو کسی زمانے میں اپنے طلباء کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے دوسرے ممالک بھیجنا پڑتا تھا، اب وہ نہ صرف سائنس ٹیکنالوجی اور میڈیکل کے میدان میں سر فہرست ممالک میں سے ایک بن گیا ہے، بلکہ بہت سے ممالک کے طلباء کو سالانہ مختلف شعبوں میں ایران میں تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ دوسرے شعبوں کی طرح دوا سازی کی صنعت میں ایران کی ترقی کی مثال ایک مؤثر مثال ہے۔ ایران میں دوا سازی کی صنعت کی 80 سالہ تاریخ ہے، لیکن اس صنعت کی خوشحالی اور ترقی اسلامی انقلاب اور دفاع مقدس کے دور کے بعد مزید نمایاں ہوئی، اور 2 دہائیوں کے بعد 5 سے 6 اہم دوا ساز فیکٹریوں کے قیام کے بعد ایرانی دوا سازی کی صنعت نے منفرد ترقی کی۔ بایو ٹیکنالوجی، ادویات اور اس شعبے کی دیگر مصنوعات کی تیاری میں ایران کو اہم مقام حاصل ہے۔ اب ملک میں 34 اہم ایرانی بایو ٹیکنالوجی ادویات تیار کی جاتی ہیں۔
سامعین، طب کے میدان میں ہونے والی مجموعی پیش رفت کی وجہ سے مختلف تحقیقی مراکز اور ذرائع ابلاغ نے ایران میں طب کی ترقی اور ایرانی معاشرے پر اس کے اثرات کے بارے میں متعدد رپورٹیں شائع کی ہیں۔ اس حوالے سے المونیٹر ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے، ایران نے 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے کئی شعبوں میں قابل تحسین اقدامات کیے ہیں۔ 1980 سے 2012 تک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جو متوقع زندگی، تعلیم تک رسائی اور معیار زندگی کی پیمائش کرتا ہے، میں ایران نے 67% اضافہ کیا ہے، جو کہ عالمی اوسط سے دگنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی زندگی کی 4 دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد اور مختلف شعبوں میں حاصل ہونے والی بہت سی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے آنے والے عشروں میں اپنی ترقی کو تیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے حصول کے لیے صحیح اور طویل مدتی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے حالیہ برسوں میں رہبر انقلاب اسلامی کی تجویز پر جو اہم ترین اقدامات اٹھائے ہیں، ان میں سے ایک اسلامی ایرانی پیش رفت کے ماڈل پر ایک دستاویز تیار کرنا ہے۔ اس دستاویز کی تیاری مختلف شعبوں میں ایران کی ترقی و پیش رفت کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ترقی و پیش رفت کے لیے روڈ میپ کا ہونا اشد ضروری ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے حالیہ برسوں میں رہبر معظم انقلاب اسلامی کی تجویز پر جو اہم ترین اقدامات اٹھائے ہیں، ان میں سے ایک اسلامی ایرانی پیش رفت کے ماڈل پر ایک دستاویز تیار کرنا ہے۔ اس دستاویز کی تیاری مختلف شعبوں میں ایران کی پیش رفت کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ترقی و پیش رفت کے لیے روڈ میپ کا ہونا اشد ضروری ہے۔ کچھ افراد کا خیال ہے کہ ترقی صرف مغربی علم اور ٹیکنالوجی سے ہی ممکن ہے، اور سائنسی ترقی کے حصول کے لیے صرف اسی راستے پر چلنا چاہیے جو مغرب والوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے اختیار کیا ہے۔ دوسری جانب ایک حلقے کا یہ بھی کہنا ہے کہ عیسائی اور اسلامی معاشروں میں پائے جانے والے گہرے فکری اور نظریاتی اختلافات کی وجہ سے اس راستے پر چلنا ممکن نہیں ہے جو مغرب نے ترقی اور پیش رفت کے لیے اختیار کیا ہے۔ یہ گروہ مغربی سائنس اور ٹیکنالوجی کو مغربی ثقافت اور نظریات کا علمبردار سمجھتا ہے، اور اس لیے اس گروہ کا خیال ہے کہ ایک مختلف راستہ اختیار کیا جانا چاہیے اور نئے علوم کی بنیاد مکمل طور پر اسلامی طرز فکر پر ہونی چاہیے۔ البتہ ایسے نظریات بھی موجود ہیں جو اعتدال پر مبنی ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ مغربی سائنس اور ٹیکنالوجی انسانی عقل اور انسانی فہم کی تلاش کا نتیجہ ہے، اور اگرچہ اس پیش رفت پر مغرب کی نظریاتی ثقافت کی چھاپ موجود ہے، لیکن اسے فلٹر کیا جا سکتا ہے۔ پس سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ حصہ جو اسلامی ثقافت کے مطابق ہے، اسے اپنا لیا جائے اور دوسری ترقیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے جو اسلامی فکر کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور ماڈل، جسے ایرانی اسلامی پیش رفت کا ماڈل کہا جاتا ہے، پیش رفت کی ایک نئی شکل پیش کرتا ہے جو ایرانی مفکرین اور ماہرین کی وسیع شراکت سے تیار کیا گیا ہے، اور یہ عالمی نظریہ اسلامی اصولوں اور اقدار پر مبنی ہے۔ اسلامی ایرانی پیش رفت کا یہ ماڈل ایران کے سماجی اور مقامی تقاضوں اور ثقافتی ورثے کی طرف توجہ کرتے ہوئے سائنسی طریقوں اور حالیہ انسانی کامیابیوں اور مطالعہ و تحقیق کو استعمال کرتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے۔ اس ماڈل میں بنیادی ترقی کے لیے اہم ترین اسلامی فلسفیانہ اور سائنسی مفروضے پیش کیے گئے ہیں۔ پیش رفت کے اس نمونے کے بارے میں پروگرام کے اگلے حصے میں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، پروگرام کے پچھلے حصے میں ہم نے ایرانی اسلامی ترقی کے ماڈل کے بارے میں کچھ بات کی تھی، اب اسلامی ایرانی ماڈل کی دستاویز پر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ اسلامی ایرانی ماڈل کی دستاویز میں 50 سال بعد ہونے والی پیش رفت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان 50 برسوں میں ایران بین الاقوامی سطح پر اسلامی انسانی علوم اور عظیم ثقافت کی پیداوار میں سر فہرست رہے گا، اور علم، سائنس اور تحقیق کے میدان میں دنیا کے 5 ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا۔ اس وقت تک ایران ٹیکنالوجی، علم پر مبنی معیشت یعنی نالج بیسڈ اکنامی، خود انحصاری اور اسلامی اقلیت اور روحانیت، خود انحصاری مانوی اور روحانی ترقی و پیش رفت پر مبنی دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہوگا۔ اس دستاویز کے مطابق اس وقت تک ماحولیاتی صحت اور قدرتی وسائل کی پائیداری، پانی، توانائی اور خوراک کی حفاظت، ملک میں مساوات اور سماجی انحصار کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے گا۔ وسائل کی دریافت، نئے فوائد اور مواقع کی تخلیق اور سب کے لیے نعمتوں کی فراوانی کو ممکن بنایا جائے گا۔ اسلامی ایرانی ماڈل کی دستاویز کے مطابق جو پیش کیا گیا ہے، اس میں ملک سے غربت، بدعنوانی اور امتیازی سلوک کا خاتمہ کیا گیا ہے اور عوامی فلاح و بہبود اور جامع سماجی تحفظ اور انصاف پسند عدلیہ تک عوام کی آسان رسائی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس دستاویز میں جو روڈ میپ بنایا گیا ہے، اس کے مطابق 1444 ہجری شمسی میں ایران کے لوگ مذہبی عام طور پر قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ایرانی اسلامی طرز زندگی اور خاندان کے حامل ہیں۔ ان میں ایک جہادی جذبہ، قانون کی پاسداری، اقدار کی محافظت، قومی تشخص اور اسلامی انقلاب کی میراث ہنر کے مالک ہونے پر تاکید کی گئی ہے۔ اپنے فیلڈ کے تناسب سے تربیت یافتہ ہنرمندی کی سطح اور اپنے پیشے میں کام کرنے کے ساتھ ہم آہنگی اور سلامتی، امن و سکون، صحت اور عالمی سطح پر زندگی کی امید ان ماڈل کے اہم نکات میں شامل ہیں۔ اس دستاویز کے مطابق اس وقت ایران کو ایک عادل، باہمت اور قابل فقیہ کی قیادت کا تسلسل حاصل ہوگا اور اسلام کی بنیاد پر پالیسیوں، قوانین اور اسلامی نظام کو خاطر خواہ ضمانتیں فراہم ہوں گی۔ اسلامی نظام انتخابات میں عوام کی آزادانہ شرکت کے ذریعے عوامی رائے پر انحصار کرنا ہوگا۔ قومی وقار، خود مختاری اور آزادی اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طاقت کو برقرار رکھا جائے گا، جس کے لیے اسلامی اتحاد اور بھائی چارے کو علاقائی استحکام کا بنیادی عنصر قرار دیا گیا ہے۔ اس دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس سائنس، اقتصادیات، ثقافت وغیرہ کے مختلف شعبوں میں پیش رفت کے لیے ایک درست اور طویل مدتی منصوبہ ہے، جو انشاءاللہ معاشرے کے تمام افراد کی کوششوں سے حاصل کیا جائے گا۔
سامعین، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا، ایران نے حالیہ دہائیوں میں خاص طور پر طب اور سائنس کی پیداوار کے میدان میں بہت زیادہ علمی ترقی کی ہے۔ ایک اور اہم شعبہ جس میں ایران نے اہم مقام حاصل کیا ہے، وہ جوہری ٹیکنالوجی کا میدان ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 4 دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد اسلامی جمہوریہ اپنے ماہرین اور سائنسدانوں پر انحصار کرتے ہوئے آج ایٹمی ٹیکنالوجی اور جوہری ٹیکنالوجی کے حامل ممالک میں سے ایک بن چکا ہے۔ در حقیقت ایٹمی کامیابیاں اسلامی جمہوریہ ایران کے عظیم ترین اعزازات میں سے ہیں، لہذا مختلف شعبوں بالخصوص جوہری کامیابیوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ملک کے محققین نے سازشوں اور پابندیوں کے باوجود تقریباً 4 دہائیوں کے دوران صحت، زراعت اور نیوکلیئر فزکس کے شعبوں میں بہت سے اہم اعزازات حاصل کیے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے اکثر لوگوں اور ان کی حکومتوں نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں غیر مؤثر رہیں اور ایران بلا شبہ آج کی دنیا میں جوہری ٹیکنالوجی صدی کی بنیادی ٹیکنالوجیوں میں سے ایک ہے جس کی حصول کی ضرورت ہے۔ آج تیل، گیس اور فوسل ایندھن جیسے وسائل آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ آنے والی دہائیوں میں توانائی اور ایندھن کے بحران کی پیشن گوئی اور تمام جدید علوم بشمول طب، زراعت، مینوفیکچرنگ، انجینئرنگ وغیرہ میں جوہری علم کا وسیع اطلاق ان وجوہات میں سے ہیں جس کی بدولت جوہری تحقیق میں وسیع سرمایہ کاری ضروری ہے۔ ایرانی اسلامی پیش رفت کا نمونہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے مشورے پر تیار کی گئی اہم ترین دستاویزات میں سے ایک ہے، جس میں ایرانی عوام کے روشن مستقبل کی تشکیل کی کوشش کی گئی ہے، جس میں ایرانی نوجوانوں کا کردار ناقابل تردید ہے۔ نوجوان جو مستقبل کے معمار ہیں اور وہ اس دستاویز کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے متعدد عوامی اور طلبہ کے اجتماعات میں ایرانی اسلامی پیش رفت کے نمونے کے بارے میں بارہا اظہار خیال کیا ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو بہت اہم قرار دے کر اس سلسلے میں نوجوانوں کے کردار کو اہم اور ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نوجوان اپنے آپ کو ملک کی ترقی کا ذمہ دار سمجھیں، ترقی کا منصوبہ ایک اچھی طرح سے سوچا ہوا اور جانچا ہوا منصوبہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایرانی اسلامی پیش رفت کا یہ نمونہ آئندہ 50 برسوں کے لیے مختلف سمتوں میں اس ملک کی نقل و حرکت کا تعین کر سکتا ہے، اور اس منصوبے میں اس کی وضاحت اور اس پر تاکید کی گئی ہے۔ اس پر عمل کرنے اور اس کو مکمل کرنے کا اختیار ماہرین کے ہاتھ میں ہے۔ اس وسیع اور جامع منصوبے میں اپنے آپ کو ایک سرگرم حصہ دار سمجھیں اور خود کو اس کے لیے تیار کریں۔ یہ تیاری ممکن ہے ایک دن مطالعے کے ساتھ، ایک دن تحقیق کے ساتھ، ایک دن تعمیر کے ساتھ، ایک دن کام اور اقدامات کے ساتھ، ایک دن صحیح سیاسی موقف لینے کے ساتھ، ایک دن سیاست میں رہنے کے ساتھ مربوط ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر دور، ہر دن میں اس کے تقاضے مضمر ہیں۔ ہر حال میں اپنے آپ کو اس کا فعال حصہ دار سمجھ کر اپنے آپ کو ملک کی ترقی کا ذمہ دار سمجھیں۔ امید ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی ہدایات اور اسلامی ایرانی پیش رفت کے نمونے کی دستاویز کے مطابق ایرانی نوجوان اپنا کام شروع کر دیں گے اور ایران کو خطے میں زیادہ سے زیادہ ترقی کی چوٹیوں تک پہنچائیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔